السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال الله تبارك وتعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ومن الناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. محترم حضرات, آج کی جو نشست ہے, جیسے پچھلی دفعہ بھی اعلان کیا گیا تھا, ابھی اعلان بھی ہوا ہے کہ ماہ ربیع الاول کی نسبت سے انشاءاللہ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کے تقاضے, اس موضوع پر کچھ گزارشات ہیں کہ جو کہ ہمیں سمجھنی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان نہ کسی دن کا محتاج ہے نہ کسی وقت کا محتاج ہے, بلکہ بندہ مومن کو تو ہر آن ہر لحظہ سیرت کا پیکر ہے کہ جو کہ ہونا چاہیے. لیکن چونکہ ماہ ربیع الاول میں ذہن آمادہ ہوتے ہیں سیرت کو سمجھنے کے حوالے سے, کچھ بیانات بھی ہوتے ہیں, سیرت کانفرنسز ہیں یا جلسے ہیں کہ جو کہ منعقد کیے جاتے ہیں, تو بہرحال یہ ہے کہ کیونکہ ذہن آمادہ ہوتے ہیں تو ضرورت یہ محسوس ہوتی ہے کہ اس ماہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عملی پہلو ہیں سیرت کے وہ اجاگر کیے جائیں. اس کی وجہ بھی ہے کیونکہ ہر سال اس ماہ ربیع الاول میں محبت کے نام پر جو کچھ ہوتا ہے ہمارے ہاں تو وہ بھی ہمارے سامنے ہے, اور بعض دفعہ اس محبت کے نام پر شریعت سے بھی پہلو تہی کا معاملہ ہو جاتا ہے, کچھ بدعت کی طرف اعمال ہیں کہ جو کہ چلے جاتے ہیں. لہٰذا یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس موضوع پر بھی کلام کیا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو ایمان کا حصہ ہے, لیکن یہ ہے کہ محبت اصل کیا ہونی چاہیے اور اس کے تقاضے کیا ہونے چاہیے. یہی موضوع انشاءاللہ چند گزارشات ہیں کہ جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, اس کی اہمیت کے ذیل میں چند نکات آ جائیں گے اور پھر اس کے تقاضے کو بھی ہم انشاءاللہ سمجھیں گے. سب سے پہلی بات, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, اس موضوع کی اہمیت کے ذیل میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت ایمان کا لازمی تقاضا ہے. اور یہ قرآن مجید میں جو آیت ابتدان تلاوت کی گئی سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 کہ جب جس میں رب کائنات یہ فرما رہا ہے کہ ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, کہ جو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہل ایمان کو ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر عزیز, یعنی سب سے بڑھ کر اللہ کے بعد اس کائنات میں جو ہمارے لیے عظیم ہستی ہیں اللہ کے بعد وہ کون ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ سے محبت یہ ہمارے ایمان کا لازمی تقاضا ہے, بلکہ ایمان کی تکمیل بھی جو ہے وہ اسی بنیاد پر ہے. جس طرح سے وہ واقعہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے, تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں سب سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا عمر اپنی جان سے بھی زیادہ تم مجھے محبت کرتے ہو, اپنی جان سے بھی زیادہ؟ تو بغیر کسی جذباتی انداز اختیار کیے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر توقف کیا, اپنے اندر جھانکا, اپنے آپ کو پرکھا دولا, اور پھر اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اللہ کے رسول اب میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کروں. تو پھر آپ نے فرمایا کہ اب تمہارے ایمان کی تکمیل ہوئی. لہٰذا یہ ہمارے ایمان کا بھی تقاضا ہے, ہمارے ایمان کی تکمیل کی بھی ایک علامت ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کہ جو کہ ہونی چاہیے. اسی طرح بخاری اور مسلم کی روایت میں نے آپ کے سامنے اس کا متن تلاوت کیا آغاز میں, کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نفی فرمائی ہے ابتدا میں کہ لا یؤمن احدکم, یعنی تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ ومن الناس اجمعین, کہ جبکہ میں اس کے یعنی والدین, اس کی اولاد اور پوری انسانیت سے بڑھ کر اسے محبوب نہ ہو. لہٰذا یہ ہے کہ یہ ہمارے ایمان کی نفی ہو جاتی ہے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام رشتہ داروں سے بڑھ کر ہمیں محبوب نہ ہو جائے. اور اہمیت یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اللہ کے نزدیک. سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے 8 محبتیں دنیاوی وہ گنوائیں اور 3 محبتیں جو ہے وہ اس کے بالکل پیرلل وہ گنوائیں, اور ان 3 محبتوں میں جہاں اللہ کی محبت ہے وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, اور پھر اللہ کے راستے میں جہاد کی محبت, اور وہ دنیاوی محبتوں میں آبا و اجداد کی محبت ہے, باپ دادا کی محبت, بیٹوں کی محبت, بھائیوں کی محبت, اسی طرح ازواج بیویوں کی محبت. اور فرمایا کہ وہ تمہارے مال اور تمہارے قنبہ قبیلہ رشتہ دار ان کی محبت, پھر وہ مال کے جو تم نے بڑی محنت سے کمائے, وہ تجارت کے جس کے نقصان کا تمہیں خدشہ لگا رہتا ہے, اور وہ مساکن وہ گھر کے جو کہ تمہیں بڑے محبوب ہیں. لہٰذا یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کا میں نے یعنی ایک ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. فرمایا کہ یہ 8 محبتیں اگر تم میں زیادہ ہیں کن 3 محبتوں سے, من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ, اللہ کی محبت سے, اس کے رسول کی محبت سے, اور اس کے راستے میں جہاد کی محبت سے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ فتربصوا, بڑا بیزاری والا انداز ہے کہ جاؤ پھر تم انتظار کرو, حتی یاتی اللہ بامری, یہاں تک کہ اللہ اپنا کوئی حکم لے آئے یا تو موت کی صورت میں یا کسی عذاب کی صورت میں. اور 4 شیٹ یہ لگائی گئی ایسے ناہنجاروں کے لیے کہ جن کو یہ دنیاوی محبتیں اللہ اس کے رسول کی محبت سے ان کی وہ حاوی ہو جائیں. فرمایا کہ واللہ لا یہد القوم الفاسقین, اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو نافرمانوں کو پھر ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ اس محرومی سے ہماری حفاظت فرمائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ہمارے ایمان کا لازمی تقاضا ہے, ہمارے ایمان کی تکمیل کی بنیاد ہے. اور یہ ہے کہ اگر یہ محبتیں دنیاوی اوپر ہو جائیں اللہ کے رسول کی محبت کے, تو پھر انسان کو ہدایت سے محروم کر دیا جاتا ہے اور فاسقین کی فہرست میں شامل کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد تیسرا نقطہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اہمیت میں, کہ یہ آپ کی محبت سے ایمان کی حلاوت بندہ مومن کو نصیب ہوتی ہے. اور یہ خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کی روایت, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ روایت ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 3 خصلتیں یا عادات ایسی ہیں کہ جن کی بدولت ایمان کی لذت اور مٹھاس بندہ مومن کو نصیب ہوتی. وہ 3 خصلتیں, ان میں سے ایک خصلت کیا ہے کہ یعنی اللہ اور اس کا رسول اس شخص کو پوری کائنات سے زیادہ محبوب ہو جائے. لہذا یہ کیفیت اگر بندہ مومن کو حاصل ہو جائے, لہذا اسے ایمان کی حلاوت اور اس کی مٹھاس ہے کہ جو کہ اپنی اس زندگی میں اسے نصیب ہو. اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہم سب کو بھی نصیب فرمائے. اسی طرح سے حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی سے محبت, یہ مائیت نبی کا بھی ذریعہ بنتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مائیت نبی سے مراد کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ, اور وہ ساتھ بھی کہاں؟ روز قیامت. یعنی آج ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر سچی محبت ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے کہ جنت آخرت میں مجھ سے محبت کرنے والا اس طرح سے میرے ساتھ ہوگا. اور یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے. ایک ساتھی ہیں جو کہ آتے ہیں, حضرت انس اس سے مروی روایت کرتے ہیں, اور وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آئے اللہ کے رسول کے پاس, ایک ساتھی آئے اور آ کے سوال کیا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول مجھے یہ بتائے کہ قیامت کب آئے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے فرمایا کہ تم یہ چھوڑو کہ قیامت کب آئے گی, یہ بتاؤ کہ تم نے اس کی تیاری کیا کی. یہ ہے عملی سوال. یہ ہونا چاہیے کہ بھئی وہ قیامت تو آئے گی آئے گی، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، لہٰذا یہ ہے کہ وہ تو آنی آنی ہے، لیکن میرے اور آپ کے لیے عملی بات کیا ہے کہ تم نے اس کی تیاری کیا کی۔ تو وہ بھی بڑا درویش انسان تھا، ساتھی تھے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول میں نے تو کوئی خاص تیاری نہیں کی ہے، البتہ مجھے محبت ہے اللہ اس کے رسول سے، یہ چیز میرے پاس۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تجھ کو جس سے محبت ہے تو روز قیامت انہی کے ساتھ ہوگا، روز قیامت انہی کے ساتھ ہوگا، اور تجھ کو انہی سے انہی کی ماہیت نصیب ہوگی کہ جس کو تو محبوب رکھتا ہے۔ اگر اللہ اس کا رسول محبوب ہے تو اللہ کے رسول کی ماہیت تمہیں نصیب ہوگی روز قیامت۔ اور حضرت انس جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہم مسلمانوں کو اتنی خوشی کسی بات پر یا کسی شے کے ملنے پر نہیں ہوئی کہ جتنی خوشی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت سے ہوئی کہ اللہ کے رسول نے محبت کے عوض جو ہے وہ اپنی مائیت کی خوشخبری ہے کہ جو ہمیں سنائی۔ اللہ تعالیٰ کسی درجے میں یہ سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ باقی حب نبی کے صحابہ کرام کے اندر ذوق بھی بڑے ڈفرینٹ تھے، یعنی ایک ذوق اللہ کے رسول سے محبت کا، عبرانی کی روایت میں ایک واقعہ ملتا ہے بڑا ایمان افروز، کہ ایک ساتھی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری کیفیت یہ ہے کہ میں اپنی بیوی بچوں میں، اپنی اولاد میں، میں سب سے اور اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، اور یہ ہے کہ میرا حال یہ ہے کہ جب میں اپنے گھر پر ہوتا ہوں اور آپ کی یاد مجھے آتی ہے تو یہ کہ میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے، مجھے صبر نہیں آتا اس وقت تک کہ جب میں آپ کے پاس حاضر ہو کے آپ کا دیدار نہ کروں، لہٰذا میں تڑپ جاتا ہوں، میں بے قرار ہو جاتا ہوں، لہٰذا آپ کی محفل میں آ کے میں آپ کا دیدار کرتا ہوں تو قرار آ جاتا دل۔ پھر وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بھی پھر خیال آتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بھی مجھے خیال آتا ہے، اور پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ تو وفات کے بعد، وصال کے بعد انبیاء کے جو اعلیٰ درجے ہیں جنت میں وہاں پر ہوں گے، اور اگر مجھے بھی توفیق اللہ تعالیٰ نے دے دی جنت میں داخلے کی اور میں جنت میں چلا گیا، لہٰذا میں تو آپ کا وہ عالی مقام اس کو تو حاصل نہیں کر پاؤں گا، میں تو نچلے درجے میں ہوں گا جنت، لہٰذا پھر یہ ہے کہ میں کیسے آپ کو دیکھ سکوں گا، کیسے اپنے دل کو میں قرار دے سکوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے جب تک کہ یہ آیت جو ہے وہ نازل نہ ہو گئی، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ہے کہ جس میں رب کائنات نے یہ بشارت دے دی، فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اس دنیا میں اطاعت کرے گا اللہ اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو وہ بے شک ان لوگوں کے ساتھ ہوگا روز قیامت، الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیے۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے، کن کے ساتھ مائیت نصیب ہوگی ایسے شخص کو کہ جو اللہ اس کے رسول کی اس دنیا میں اطاعت کرے، فرمایا کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیق، تو وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا، اور یہ کیا ہی خوب جو ہے وہ رفیق ہوں گے، ساتھی ہوں گے اس شخص۔ لہذا یہ ہے کہ یہ خوشخبری ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رب کائنات کی طرف سے آگئے، کہ جو محبت اللہ کے رسول سے یہاں کرے گا تو لہٰذا ان کی مائیت ہے کہ جو کہ وہاں پر نصیب ہو۔ ذوق کی بات ہو رہی ہے، صحابہ کرام کے اندر مختلف ذوق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مختلف اظہار، تو لہٰذا ایک اظہار جو ہے وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ بڑے شاعر تھے اپنے وقت کے، لہٰذا یہ ہے کہ اور یہ شاعری کیا کرتے تھے، اور جو کفار کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہجوع ہوتی تھی اور جو نفرت کا اظہار، ان کے بھی بڑے بڑے شعرا تھے، وہ اپنی شاعری کے ذریعے سے اسلام کے خلاف، اللہ کے رسول کی یعنی کے خلاف جو ہے وہ اشعار کہا کرتے تھے۔ تو حسان بن ثابت یہاں سے مقابلہ کرتے تھے، اشعار کے ذریعے سے آپ کی شان وہ بلند کرتے تھے۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے وہ پیارے اشعار ہیں، آپ کے ذہنوں میں آگے ہوں گے، بڑے معروف ہیں یہ الفاظ، انہوں نے فرمایا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي أَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ وَأَحْسَن مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْتُ عَيْنِي، یعنی میری آنکھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی نہیں دیکھا، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور عورتوں نے آپ سے زیادہ کوئی صاحب جمال آج تک نہیں جنا، اور فرماتے ہیں کہ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اور آپ کو ہر عیب سے جو ہے وہ پاک رکھا گیا ہے، مبرہ رکھا گیا ہے، کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ جیسے آپ اپنی مرضی سے پیدا کیے گئے. خلاصہ یہ ہے کہ یہ ذوق صحابہ کرام کے اندر، جو شاعر تھے اپنی شاعری کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند فرماتے تھے. اسی طرح سے حضرت، یعنی اور یہ فطری بات ہے ویسے، جس طرح سے فقہا کے درمیان یہ قول مشہور ہے کہ من احب شیئا اکثر من ذکر، جس شخص کو بھی جس سے محبت ہوتی ہے تو وہ اس کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے اپنی گفتگو، اور یہ عموم میں کیفیت ہے کہ ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے اس کے تذکرے زمان پر بار بار ہارے ہوتے ہیں. تو ایک موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس دنیا میں تین چیزیں جو ہے وہ بڑی محبوب ہیں، تین چیزیں بڑی محبوب ہیں. کون فرما رہے ہیں؟ صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، خلیفہ اول. پہلی چیز کیا محبوب ہے؟ یعنی فرماتے ہیں کہ حبب الیہ فی الدنیا ثلاث، مجھے دنیا میں تین چیزیں بڑی محبوب ہیں. نمبر ایک، النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی چیز فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر جما کر میں دیکھتا رہوں، یہ مجھے بڑی محبوب شے ہے اس دنیا میں، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر جما کر جو وہ دیکھتا رہا. نمبر دو فرماتے ہیں انفاق مالی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اپنا مال خرچ کروں، انفاق کروں، کس پر؟ اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دوسری چیز بڑی محبوب ہے مجھے. اور تیسری چیز آپ نے فرمایا کہ ان تکون ابنتی، کہ میری بیٹی ہو اور وہ ہو کس کے تحت، کس کی زوجیت میں؟ تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، میری بیٹی ہو اور وہ اللہ کے رسول کی زوجہ ہو، جس طرح سے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے وہ صاحبزادی آپ کی زوجیت میں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ مختلف ذوق ہیں کہ جو کہ محبت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کے اندر پائے جاتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ محبت کی اہمیت ہم نے سمجھی ہے بہت اختصار کے ساتھ، اس پر بڑی گفتگو ہو سکتی ہے، اور میں دو کتابچوں کے حوالے بھی انشاءاللہ میں آخر میں دے دوں گا، تو تفسیر اس میں انشاءاللہ ہم پڑھ بھی لیں گے، اور اس پر جو ہے وہ استاد محترم ڈاکٹر صاحب رحم اللہ کی خطابات بھی ہیں، تو لہٰذا جس کو سننے کا ذوق ہے وہ سن بھی سکتا ہے ویب سائٹ سے. اب اگلا جو موضوع ہمارا ہے وہ ہے عملی اعتبار سے بڑا ہاں، یعنی محبت تو اللہ کے رسول کے ہم دعوے تو کر رہے ہیں، اور سال میں ایک دفعہ بہت کچھ جو ہے وہ دعوے بھی آ جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب اصل محبت کے تقاضے کیا ہیں، اس کو جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا واقعتاً، اگر کوئی اپنے آپ کو سچا امتی جو ہے وہ سمجھتا ہے اور کہلوانا چاہتا ہے، تو پہلا تقاضا آپ سے محبت کا وہ یہ ہے کہ آپ کے جو فرمان مبارک ہیں، آپ کے جو فرمودات ہیں، اس سے محبت ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی اور اقوال کی وہ تعظیم جو ہے وہ ہمارے نزدیک اس کی عزت ہے، کہ جو کہ ہم، بلکہ رب کائنات تو سورہ حجرات میں یہ فرما رہا ہے آیت نمبر دو میں کہ یا ایوہ الذین آمنو، خطاب کس سے؟ مجھ سے اور آپ سے، اے ایمان والوں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند مت کرو. اور فرمایا کہ ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور تم ان کے روبرو جب اللہ کے رسول کی محفل میں ہو، آپ کے سامنے ہو، لہذا تم ان کے روبرو ایسے نہ اونچی آواز سے بولو کہ جس طرح سے تم ایک دوسرے کے ساتھ بول جاتے، آواز تمہاری ایک دوسرے سے کلام کرنے میں اونچی ہو جاتی. انتہبت اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ہبت ہو جائیں، بیکار گئے، ضائع ہو جائیں. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو. تو آپ اندازہ کیجئے، خود رب کائنات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی فرامین ہیں اس پر اپنی آواز بلند کرنے پر اعمال کے ضائع ہونے کی وعید ہے کہ جو کہ ہمیں سنا. اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور اس کیفیت سے ہمیں نکالے کہ آج ہماری آوازیں کیا، ہمارے تو اعمال ہیں کہ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف. بلکہ ہم ابھی بات آگے آ جائے گی، اگلی بات ہی یہی ہے کہ ہم تو اللہ کے رسول کی سنتوں سے بعض دفعہ نفرت کرتے نظر آ رہے ہوتے، زبانی کلامی نہیں عمل کے اعتبار۔ تو پہلا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ کا کوئی فرمان آ جائے تو اس کی تعظیم یہ ہونی چاہیے کہ اپنا کلام پس کر دینا چاہیے، اور آپ کی کلام اور آپ کی جو بھی فرمودات ہیں اس کی تعظیم ہے، کہ جو کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ تقاضا ہے اپنے بندے سے۔ اور یہ ہے کہ فرمودات سے اپنے بات کو نیچے رکھنا، پس رکھنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ آج یعنی 1400 سال پہلے تو اللہ کے رسول بنفس نفیس موجود تھے، اور صحابہ کرام اس آیت کے آنے پر انتہائی جو ہے وہ حساس ہو گئے، یعنی بعض وہ صحابہ کے جو بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ رفیع صوت تھے، یعنی جن کی بائی ڈیفالٹ آواز بلند تھی، جب یہ آیت آئی ہے کہ اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو نبی کی آواز سے، تو وہ محفل میں آنا چھوڑ دیا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، خدا نہ خواستہ ہم اللہ کے رسول کے روبرو ہوں اور ہماری جو ہے وہ پیدائشی طور پر آواز بلند ہے تو ہم اس آیت کے مزداق نہ بن جائیں، ہمارے اعمال ضائع نہ ہو۔ تو بہرحال یہ احتیاطیں تھیں جو اللہ کے رسول کے دور میں ہوتے ہیں۔ آج اللہ کے رسول موجود نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ کے فرامین موجود ہیں، آپ کے اقوال مبارکہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ لہٰذا یہ ہے کہ اگر کوئی بحث و مباحثے میں کوئی مخالف، کوئی شخص جو ہے وہ کوئی حدیث کوٹ کر دے، لہٰذا یہ ہے کہ تحقیق تو ہو جائے گی حدیث کی بعد میں، لیکن اس وقت جو ہے وہ اپنی آواز کو کیا کر دینا چاہیے؟ پس کر دینا چاہیے۔ بعد میں تحقیق ہوتی رہے کہ یہ کس درجے کا معاملہ ہے حدیث کا، لیکن اس وقت جو ہے وہ جب اللہ کے رسول کا کوئی قول آ گیا تو اس وقت اپنی آواز کو اور اپنے دلائل کو جو ہے وہ پس کر دینا چاہیے۔ اس آیت کا تقاضا ہے، یہ پہلا تقاضا ہے محبت کا اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے سامنے پس کر دے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے، اور یہ منطقی تقاضا ہے، کہ اگر میں محبت کا دعویٰ کرتا ہوں اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا یہ ہے کہ کیا مجھے اللہ کے رسول کے چہرے سے محبت نہیں ہوگی؟ آپ خود بتائیں، یعنی اگر میں محبت کا دعویٰ کرتا ہوں حب نبی کے، لہٰذا مجھے اللہ کے رسول کے چہرے سے محبت نہ ہو، میرا اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں۔ یعنی کیا ضرورت ہے آج ایک بندہ مومن کی جو اپنے آپ کو سچا امتی گردانتا ہے، کہ وہ صبح اٹھ کر سنت رسول کو، داڑھی مبارک کی سنت جو تمام انبیاء کی سنت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو ہے مستقل سنت، تمام انبیاء کی مستقل سنت، یہ وہ سنت ہے کہ جو بہت سوں کے نزدیک واجب ہے، بہت سوں کے نزدیک سنت موقعہ کے درجے پر، اور یہ ایسی سنت ہے کہ جس سے ہم نفرت جو ہے وہ کرتے ہیں، زبان سے نہیں کہتے، عمل سے جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اور صبح اٹھ کر پیسہ خرچ کر کے ریزر لا کر اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کھرچ کر اس داڑھی مبارک کی سنت کو گندی نالی کی نظر کرنے کے لیے تیار، لیکن یہ ہے کہ چہرے پر سجانے کے لیے تیار نہیں، اور دعوے ہیں محبت رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ کے رسول سے محبت ہو اور آپ کے چہرے مبارک اور سنت رسول، داڑھی مبارک کی سنت سے محبت نہ ہو۔ وہ واقعہ بھی کئی دفعہ ان نشستوں میں آپ کو سنایا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک شخص، دو اشخاص آئے باہر سے، اور ان کا حلیہ یہ تھا کہ داڑھی صاف تھی اور مونچھیں بڑی نہیں تھی، تو اللہ کے رسول نے دیکھنا پسند نہیں کیا، رخ ادھر پھیلے اور پوچھا کہ کیا تم نے صورتیں بنائی نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا آقا مالک حکم دیتا ہے کہ داڑیاں صاف کرو، مونچھیں بڑھاؤ۔ تو اللہ کے رسول نے ڈانٹا کہ میرا رب مجھے حکم دیتا ہے کہ اوف اللہا و قصر شوارد، کہ داڑیاں جو ہے وہ بڑھاؤ اور مونچھیں جو ہے وہ کم کراؤ، میرا رب مجھے حکم دیتا ہے، اور اللہ کے رسول نے دیکھنا پسند نہیں کیا۔ اور آج ہم شفاعت اور مائیت کی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ روز قیامت آپ کی شفاعت، آپ کی قربت نصیب ہوگی، اور خدا نہ خواستہ اگر وہاں پر ہم ان حلیوں میں گئے بغیر داڑھی کے، اس سنت کو سجائے بغیر، تو دنیا میں رخ پھیل لیا، دیکھنا پسند نہیں کیا، اور وہاں اگر رخ پھیل لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا ہم کدھر کھڑے ہوں گے، کہاں جائیں گے، کیا بچے گا ہمارے پاس؟ تو اللہ تعالیٰ واقعتاً یہ سمجھ ہمیں عطا فرمائے، جو اگنورنس میں ابھی تک ہو گیا ہو گیا، لیکن اب سمجھ میں آ گیا واقعتاً کہ یہ داڑھی مبارک کی سنت کتنی قیمتی سنت ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ اب بقیہ زندگی میں یہ چہرے پر یہ سنت کی بہار آئے، اور جتنے بھی خدشات کے نوجوانوں کو جو آج ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھائی شادی نہیں ہوگی اور لوگ کیا کہیں گے، اور 10 دفعہ لوگ جو ہے وہ کچھ کہہ لیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت پر تو سب کچھ ہمارا قربان ہونا چاہیے۔ ہم جو ہے وہ چند جملے کڑوے کسیلے نہیں سنتے سن سکتے لوگوں کے. اور یہ ہے کہ یہ چند ہی کیفیات ہوتی ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ ایک رول ماڈل ایک بندہ مومن بنتا ہے اپنا. بہرحال اللہ تعالی ہمیں یہ محبت کے تقاضے کو ادا کرتے ہوئے اپنے چہرے مبارک پر اس سنت کو سجانے کی توفیق نصیب فرمائے. اور تیسرا تقاضا محبت کا یہ ہے, عملی اعتبار سے باتیں کروں گا انشاءاللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی ہر ادا سے جو ہے وہ محبت و امت ہے. اور یہ بھی منطقی بات ہے, جس سے میں اور آپ محبت کرتے ہیں اس کی ہر ادا سے محبت کرتے ہیں, اس کی ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کی جاتی ہے. آج یہ فنکار اور فنکارائیں ہمارے نوجوانوں کے آئیڈیل بن گئے, ان سے محبت ہو گئی تو ان کا ہیئر اسٹائل, ان کا چلن, ان کا کھانا پینا, ہر اسٹائل اپنانے کے لیے نوجوان جو ہے وہ تڑپ رہا ہوتا. اگر واقعتا اللہ کے رسول سے محبت ہے امتی, تو لہٰذا اس کا بھی یہ تقاضا ہے کہ آپ کی ہر ادا سے محبت. اور ہر ادا کے لیے قرآن کی ایک اصطلاح ہے بڑی جامع, اور وہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ قرآن مجید کی آیت نمبر 31 سورہ آل عمران کی اتباع رسول کی اہمیت پر بڑی اہم یہ آیت ہے, جس میں رب کائنات یہ فرما رہا ہے, قل, اے نبی آپ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم دعویٰ کرتے ہو اللہ سے محبت کا, اگر تم واقعتاً اللہ سے محبت کرتے ہو, تو اس کا تقاضا کیا ہے, فتبعونی, اے نبی ان سے فرمائے کہ تمہیں میری اتباع کرنی ہوگی, اللہ کے رسول کی اتباع کرنی ہوگی. لہٰذا اس کا فائدہ کیا ہوگا, یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا, ویغفر لکم ذنوبکم, تمہارے گناہوں کو بخش دے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ اللہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ اس دنیا میں کس کی اتباع ہمیں کرنی, اللہ کے رسول کی اتباع کر. لیکن دو اصطلاحات آتی ہیں, ایک ہے اطاعت رسول, ایک ہے اتباع رسول. فرق کیا ہے, اطاعت رسول میں حکم کا انتظار ہوتا, اللہ کے رسول نے حکم دے دیا یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے, لہٰذا اب اس پر عمل ہے, حکم کا انتظار ہوتا ہے اس میں اطاعت رسول. لیکن اتباع رسول میں حکم کا انتظار نہیں ہوتا, بلکہ کسی کی محبت میں ڈوب کر سرشار ہو کر اس کی ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کی جاتی ہے حکم آنے سے پہلے. اس کو بہت آسان ایک مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ایک ٹیبل پر اگر والد صاحب بھی بیٹھے ہوئے کھانے پر, اور یہ ہے کہ اولاد بھی جو ہے وہ بیٹھی ہوئی, لہٰذا یہ ہے کہ اب محبت کا تقاضا کیا ہے, یعنی والد صاحب کو اگر کھانے کے دوران جو ہے وہ دھسکر لگتا ہے اچانک, لہٰذا یہ ہے کہ اب ایک نیک فرما بردار اولاد, وہ اس کو کیا آپ ڈیفائن کریں گے کہ اس موقع پر وہ نیک فرما بردار اولاد وہ ہوگی کہ والد کو کھانے کے دوران دھسکا لگا اور وہ اب انتظار میں بیٹھ گیا ہے کہ حکم کا انتظار, کہ جب والد صاحب حکم دیں گے کہ بیٹا پانی لاؤ پھر میں جاؤں گا اٹھ کے اور پانی ان کی خدمت میں پیش کروں گا, کیا یہ فرما بردار اولاد کا طرز عمل ہوگا, کیا وہ حکم کا انتظار کرے گی اس سچویشن میں, نہیں بلکہ وہ فوراً اٹھے گی دھسکا جب وہ لگے گا, فوراً حکم کا انتظار کیے بغیر والد کی محبت میں, اور فوراً پانی ادب سے لا کر جو وہ پیش کرے گی. یہ ہے اتباع کے جس میں حکم کا انتظار نہیں ہوتا, محبت میں ڈوب کر جو ہے وہ ہر ادا سے محبت ہوتی. اور بہرحال یہ ہے کہ وہ جس طرح سے ابن ماجہ کی روایت ہے نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں میں بہتر وہ ہے, یعنی بندہ مومن وہ بہتر ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے, جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے, بندہ مومن میں سے اہل ایمان میں سے بہتر وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر کون یاد آ جائے, اللہ یاد آ جائے. لہٰذا یہاں پر اگر بات کو سمجھانے کے لیے کہ بہترین امت ہی کون ہوگا, وہ ہوگا کہ جس کو دیکھ کر کون یاد آ جائے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا چال, اس کی چلن, اس کا طرز عمل, اس کا طرز کلام, وہ کس کے جو ہے وہ قریب ہو, کس کے اقرب وہ ہو, اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہٰذا بہترین اہل ایمان وہ کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے, اور جو بہترین امتی ہے اس کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ یاد آ جائے. لہٰذا یہی اللہ کے رسول کا فرمان بھی ہے کہ من احب سنتی فقد احبنی, جس نے میری سنت سے محبت کی گویا اسے مجھ سے محبت, اور ممن احبنی فقد مائی فی الجنہ, اور جس نے مجھ سے محبت کی تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اس طرح سے قربت کا آپ نے جو ہے وہ اظہار فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام اداؤں سے, تمام سنتوں سے ہمیں حقیقی معنوں میں اور عمل میرا چاہتے بساتے ہوئے ان سنتوں پر ہمیں واقعتاً اس سے محبت جو وہ نصیب فرمائے۔ باقی اتباع رسول کی بات ہو رہی ہے تو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم پہلو بھی ہے عملی لحاظ، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو جو ہے وہ ملحوظ رکھنا ہے کہ بحیثیت مجموعی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے اس کا رخ جو ہے وہ کیا تھا، یعنی پوری زندگی آپ نے کیا مشن وہ اختیار کیا اور کس مشن کے تحت آپ نے بڑی بڑی قربانیاں دی، کس کام کے لیے آپ نے محنت کی، آپ کو کیا فکر تھی کہ جو کہ دامنگیر تھی صلی اللہ علیہ وسلم، کس کام کے لیے آپ نے دن رات جو ہے وہ صحیح اور کوشش کی اور اس محنت اور مشقت میں اپنے آپ کو ڈالا ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ یہ کیفیت ہے کہ جو کہ ہمیں دیکھنی چاہیے، اتباع رسول کا تقاضا ہے۔ تو لہٰذا پوری زندگی کا آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو دو چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، ویسے ایک ہے مقصد کا تعین اور ایک ہے کہ مقصد کے تعین کے بعد اس مقصد کو حاصل کرنے کا صحیح طریقہ کار مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے۔ یہ دو چیزیں بڑی قیمتی ہیں میرے اور آپ کے۔ لہٰذا سب سے پہلے مقصد کا تعین، پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا؟ یہ وہ مقصد ہے، عظیم الشان مقصد، کہ جو قرآن میں ایک نہیں دو نہیں تین مقامات پر ایز اٹ از من وان الفاظ میں رب کائنات اپنے کلام مجید میں یہ بیان فرما رہا۔ اور مجھے بتائیے سب سے اعلی مقصد میرا اور آپ کا کیا ہو سکتا ہے؟ وہی کہ جو اللہ کے رسول کا مقصد تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنیے ذرا سورہ صف کی آیت نمبر 9، سورہ توبہ کی آیت نمبر 33، سورہ فتح کی آیت نمبر 28، اللہ تعالیٰ ایز اٹ از الفاظ میں یہ بات بیان فرما رہا ہے آپ کا مقصد بے شک کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ کے جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں دے کر، الہدا کامل ہدایت قرآن دے کر، ودین الحق اور حق پر مبنی دین سچا دین دے کر۔ یہ کیوں دیے گئے دو چیزیں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس زمین پر اللہ کے رسول اللہ کے اس نظام عادل کو پوری زمین پر پوری کائنات پر جو وہ غالب کر دیں، ڈومیننٹ کر دیں تمام باطل ادیان کو، ولو کرے حل مشرکوں، یہ خواب مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو سکتا۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مقصد تو یہ تھا، اور اسی بات کو اقبال نے بھی جو ہے سمجھایا ہے نا کہ اگر نہ مقصد کا تعین ہو اور نہ جو ہے وہ مقصد کو حاصل کرنے کا صحیح طریقہ کار معلوم ہو تو انسان کی پوری زندگی کی محنت رائے گا جاتی۔ اقبال کا وہ بڑا پیارا مثلہ ہے نا کہ جو اس نے تیر انداز جو ہے جو تیر پھینکنے والا ہے اپنے ٹارگٹ پر، اس کی جو پوری صحیح اور جہد ہے وہ بیکار کب چلی جاتی؟ تو اقبال کہتا ہے آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف۔ لہذا دو کمزوریاں بیان کی ہیں اقبال نے تیر انداز کی، کہ اس کا جو نشانہ ایک تو یہ ہے کہ وہ ہدف پر نہیں لگا، اس کا اس لیے نہیں لگا کیونکہ اس کا ہدف ہی متعین نہیں، اس کا کوئی ٹارگٹ ہی متعین نہیں تھا، لہذا یہ ہے کہ وہ ہدف پہ کہاں جاتا تھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ تیر نیم کش تھا، یعنی جتنی قوت سے جو ہے وہ کھینچنا چاہیے تھا اس نے وہ قوت لگائی نہیں، لہذا وہ قوت بھی جو ہے وہ نیم کش رہی اور ہدف بھی جو ہے وہ متعین نہیں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدف تھا کہ جو خود رب کائنات نے متعین کر دیا کہ آپ اس زمین پر اللہ کے نظام عدل کو جو ہے وہ غالب کر دیں گے، اللہ کے دین کو جو ہے وہ غالب کر دیں گے جو کہ غالب ہونے کے لیے آیا، اور اس کے لیے دو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں، الہدا یہ قرآن مجید جو ہے وہ دیا ہے۔ آج مجھے بتائیے اللہ کے رسول کی یہ امانت ہے قرآن ہمارے پاس نا ختم نبوت کے بعد، اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ اس کو جو ہے وہ مقدس کتاب کے طور پر تو رکھ دیا ہے، مسجدیں بھی ابھی آپ دیکھیں شیلز میں اٹی ہوتی ہیں قرآن اللہ کی یہ کتاب مٹی سے، لیکن کوئی اٹھا کے پڑھنے والا نہیں الا ماشاءاللہ، کتنے لوگ ہوں گے۔ گھروں پر بھی جو ہے وہ اچھے اچھے جزدانوں میں قیمتی جو ہے وہ لپیٹ کر جو ہے وہ اوپر رکھے جاتے ہیں تاکہ اٹھانے کی بھی نوبت نہ آئے۔ اور پھر یہ کہ قرآن کھلتا کب ہے، نوبت کب آتی ہے تلاوت کی، الا ماشاءاللہ میں عرض کر رہا ہوں، ایکسیپشنز اپنی جگہ پر ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس کو توفیق دی ہے واقعتاً وہ بہت یعنی محبوب بندہ ہے، لیکن آج جو روٹین میں ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ قرآن کھولنے کی نوبت تب آتی ہے کہ جب کوئی مرتا ہے، ہم مرنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو قرآن اسال ثواب کے لیے کھلا ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سورہ یاسین آپ پڑھیں،
رب کائنات فرما رہا ہے کہ نبی ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل کیا ہے کہ لتنذر من کان حیا، تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے زندوں کو خبردار کریں۔ یہ تو زندوں کی یعنی دنیا تبدیل کرنے آیا تھا قرآن، ہم نے اسے مردوں کی کتاب بنا دیا، ہم اسحال ثواب کے قائل، لیکن یہ ہے اور جو بھی فقہ کے نزدیک اسحال ثواب کے صحیح طریقہ ہے اس کے ہم قائل، لیکن یہ ہے کہ صرف قرآن مجید کو یہ سمجھ لینا کہ بس یہ کوئی مرے گا تو قرآن کھلے گا، نہیں بھائی، یہ زندوں کو کھولنا ہے قرآن، اپنا امام بنانا ہے، اپنی زندگی میں اسے رچانا مسام۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ قرآن کے ساتھ یہ تعلق، جبھی تو سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں اللہ کے رسول کا شکوہ رب کائنات نے نقل کیا ہے کہ جو روز قیامت اللہ کے رسول اپنے رب کے سامنے یہ شکوہ کریں، وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن محجورا، رسول فرمائیں گے روز قیامت کہ اے میرے رب، میری اس قوم نے اس قرآن کو ایک بیکار شے سمجھ کے اس کو تر کر دیا۔ تو کیا آج یہ ہمارا طرز عمل نہیں ہے؟ آج دنیا کی ہر کتاب کو ہم چاٹ ڈالتے ہیں، بڑی بڑی ہائی فائی فیس دے کر، بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز میں جو ہے وہ ہم داخلہ لے کر اور الگ سے ٹیوشن جو ہے وہ پڑھ کے اور یہ کتابوں کو چاٹ ڈالنے والے، لیکن نہیں پڑھتے نہیں سمجھتے تو کون سی کتاب؟ یہ قرآن مجید۔ اور پھر دین حق کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ وہ دین جو اپنا غلبہ چاہتا ہے آج پوری دنیا میں مغلوب ہے، کوئی دنیا میں ایک انچ کوئی خطہ ایسا نہیں دکھا سکتے کہ جہاں 100% دین جو ہے وہ اپنی صحیح بنیادوں پر غالب۔ پاکستان جو اسلامی مملکت خدا داد اللہ تعالیٰ نے عطیہ کی یہ 27ویں شب کو رمضان مبارک کی رات، شب جمعہ کی رات، لیکن اور اسلام کے نام پر، اس کی تو یعنی ڈی این اے میں جو ہے وہ اسلام موجود ہے پاکستان کے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے ساتھ کتنی بے رخی کی، یو ٹرن پہ یو ٹرن، اور آج پوری دنیا میں جو رسوائی ہے، فلسطین کے مسلمانوں کی کوئی داد رسی، ہم 57-58 اسلامی ممالک، کتنا عرصہ جو ہے وہ 16-17 مہینے وہ ہو چکے، بلکہ زیادہ ہو چکے، 21 مہینے ہو چکے، 22 مہینے ہو چکے، لہٰذا یہ ہے کہ ہم کوئی مضبوط جو ہے وہ حصار نہیں کھینچ پائے ابھی تک، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، صرف زبانی کلامی جو ہے وہ اعتراضات چل رہے ہیں۔ یہ ہے اس وقت امت مسلمہ کا حال، جسے الطافظ حالی مرحوم کے وہ اشعار سنائے تھے نا آپ، کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دے، اور اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا۔ تو آج تعلق کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا؟ محبت کے زبانی کلامی دعووں کے سوا۔ تو لہٰذا آج کیفیت یہی ہے کہ اس وقت دنیا میں جگہ جگہ مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم ہے، ذاتیاں ہیں، کہیں کوئی جان جاتی ہے تو وہ مسلمان کی جاتی ہے، کوئی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے تو مسلمان کی ہو رہی ہے، بوسنیا ہو، کشمیر ہو، افغانستان ہو، ارض فلسطین ہو، جہاں کہیں آپ دیکھ عصمتیں پامال ہو رہی ہیں تو کس کی ہو رہی ہیں؟ مسلمانوں کی ہو رہی ہیں۔ اور اب تو اغیار کی جرتیں بڑھ گئی ہیں، وہ قرآن بھی جلا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بھی بنا رہے ہیں، اور بہرحال ان کا جو بھی طرز عمل ہے وہ ہے، وہ تو پھر آسمان پر جو تھوکتا ہے تھوک تو اسی کے اوپر آنا ہے، آسمان کا کیا جائے گا، اللہ کے رسول کی شان میں کیا حرف آئے گا، تھوک تو انہیں کے اوپر گرنا ہے۔ لیکن ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ ہم سال میں بس یہ دن آتا ہے ربیع الاول میں، اور ایک دن غل غپاڑا کر کے، اور اس میں پھر بدعات کا تمار، وہ کام کے جو کہ حکم ہی نہیں، اللہ کے رسول کا وہ فرمان مسلم کا کہ جس میں ناہنجار امتیوں کا حال اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ یقولون ما لا یفعلون، کہ کہتے وہ ہیں کہ جو کہ کرتے نہیں ہیں، وہ یفعلون ما لا یؤمرون، اور کرتے وہ ہیں کہ جس کا شریعت میں حکم ہی نہیں۔ یہی کام آج ہم کر رہے ہیں، جیسے بقول مولانا ابو الکلام آزاد مرحوم وہ فرمایا کرتے تھے کہ آج ہم اپنے گھروں کو مجلسوں سے آباد کرتے ہیں، مگر ہمارے اپنے دل کی اجڑی بستی کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج ہم اپنے گھروں کو برقی کمکموں سے، لائٹوں سے روشن کر رہے ہوتے ہیں، مگر اپنے دل کے اندھیاروں کو روشن کرنے کی ہمیں آج کوئی فکر نہیں۔ دل اندھیر میں ہے، دلوں میں جو ہے وہ مادہ پرستی کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا وہ سمایا ہوا۔ تم پھولوں کے گلدستے سجاتے ہو مگر اعمال حسنہ کا تمہارا پھول مرجھا گیا ہے۔ اعمال حسنہ تمہیں امتی کے شخصیت میں وہ نظر نہیں آتی. اور آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کو اغیار بھی تسلیم کر رہے ہیں. مسلمان تو کیا کرے گا, اپنوں کی قدر اپنوں نے نہیں کی ہے, دوسروں نے کی. اغیار جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں تو پکار اٹھے ہیں. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کا میں نے مثالیں دی ہیں. دی ہنڈریڈ کتاب لکھتا ہے, ایک عیسائی ہے, عیسائی مصنف ہے, دی ہنڈریڈ نامی, 100 عظیم شخصیات. اس نے کیا کیا کہ اپنے اپنے وقتوں میں جو بڑے موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز ہیں ان کو اس نے سارٹ آؤٹ کیا کہ جس نے اپنے وقت کی دھارے تبدیل کی, انقلاب برپا کیا, تو سارٹ آؤٹ کیا آپ نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4 اور اسی طرح سے 100 کی لسٹ بنائی. اور اس 100 نامی کتاب میں نمبر 1 پر رکھتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور کہتا ہے کہ جو بھی ریڈرز ہیں پڑھنے والے ہیں یہ مجھ پر تعجب کریں گے کہ عیسائی ہونے کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام کو تیسرے نمبر پر رکھ رہا ہے, نیوٹن کو رکھ رہا ہے سیکنڈ نمبر پر, اور نمبر 1 پر رکھا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اعتراف کرتا ہے کہ تاریخ انسانی میں واحد پرسنالٹی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یعنی دینی گوشے میں, یعنی انسانی زندگی کے انفرادی اور اجتماعی دونوں گوشوں میں کامل ترین شخصیت وہ کون ہے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایچ جی ویلز یہ بڑا بدترین دشمن ہے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. سلیمان رشدی ملون جس نے سیٹینک ورسز لکھی تھی اسی کی طرح اس نے رقیق حملے کیے دا کنسائز ہسٹری آف دا ورلڈ نامی کتاب میں. لیکن یہ ہے کہ جب یہ خطبہ حجت الوداع پڑھتا ہے, نہ کالے کو گورے پر, نہ گورے کو کالے پر, نہ اجمی کو عربی پر, نہ عربی کو اجمی پر, کوئی فضیلت نہیں. فضیلت ہے تو دین اسلام میں تقویٰ کی بنیاد پر. عظیم خطبہ اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ میں نے یہ اخوت, مساوات, رواداری کے بڑے بڑے واعظ بہت پہلے بھی سنے اور جزز آف نظرت میں بھی سنے, مسیح ناصری کے واعظ میں بھی میں نے سنے, لیکن واحد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لکھنے پر مجبور ہوا کہ واحد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے ان بنیادوں پر, اخوت, مساوات, ان بنیادوں پر سب سے پہلے بالفعل معاشرہ جو ہے وہ قائم کر کے دکھایا. واحد تاریخ انسانی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مثال اغیار سے اور دے دوں آپ. ایک فرینچ مصنف ہے الفینسو الفونسے ڈی لیمرٹائن, اور اس کے جو الفاظ ہیں ویسے تو انگلش میں اس نے کہے ہیں بھی الفاظ بڑے اہم ہیں. پہلے میں انگلش میں اس کے الفاظ آپ کو سناؤں, پھر اس کا ترجمہ بھی کروں گا. یہ لکھتا کیا ہے اللہ کے رسول کی شان میں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اف گریٹنس آف پرپز, اسمالنس آف مینز, An astonishing results are the three criteria of a human genius. Who could dare compare any great man in history with Muhammad sallallahu alaihi wasallam? کہتا ہے کہ کم وسائل کے ساتھ عظیم مقصد کا حصول اور حیران کن نتائج, اگر یہ تین چیزیں اعلی شخصیت کا کسی کا خاصہ ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت کے تقابلے اور مقابلے کی کون ضرورت کر سکتا ہے, کوئی نظر نہیں آئے گا مقابلے پر ان تین چیزوں کے حوالے سے کہ جو اللہ کے رسول کو وہ نصیب ہوگی. اچھا یہاں پر یہ جو اغیار کی کوٹ میں نے کوٹ کیے ہیں کوٹیشنز, اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اقوال کی ضرورت ہے کہ جب یہ اغیار اور دشمن اللہ کے رسول کی شان میں یہ الفاظ ادا کریں گے تو معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ اللہ کے رسول کی شان میں اضافہ ہو, قطعاً نہیں. ذہن میں یہ حاشے خیال میں بھی نہ ہے. اللہ کے رسول کو ان کے اقوال اور ان کے تسلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ان کو ضرورت ہے, کیونکہ انہیں اگر کوئی سکسیز دیکھنا ہے دنیا میں تو تاریخ انسانی میں ایک ہی پرسنالٹی نظر آئے, وہ کس کی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ اغیار کی مجبوری, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان کے کہنے سے اور الفاظ ادا کرنے سے کوئی شان میں اضافہ نہیں ہوگا. آپ کی شان تو ورفعنا لک ذکرک, سورہ انشراح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے بھی آپ کا ذکر خیر بلند کر دیا, اور کون پھر آپ کے ذکر کو جو ہے وہ بلند کر سکتا ہے جب رب کائنات نے کر دیا, اس سے بڑھ کر کون کر سکتا ہے. لیکن بہرحال جیسے میں نے عرض کیا کہ اپنوں کی قدر اپنوں نے نہیں کی, اغیار نے کی, وہ تسلیم بھی کر رہا ہے. لہٰذا ہمارا تعلق کیا رہ گیا اللہ کے رسول سے؟ بس زبانی کلام. جو تعلق کی اصل بنیادیں ہیں اس پر فوکس ہی نہیں, یعنی آیت سنا کے بس اور چند اشعار میں آپ کے سامنے، بلکہ ایک روایت بھی بڑی حسین ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. تعلق کی اصل بنیادیں کیا ہیں؟ کتابچے میں حوالہ دوں گا انشاءاللہ، اس میں تفصیل آ جائے گی. لیکن سورہ آراف کی جو آیت ہے، آیت نمبر 157، اس میں چار بنیادیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بیان کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں واقعتاً تعلق قائم کرنا ہے تو اس کے تعلق کی اصل بنیادیں اللہ کے رسول سے وہی ہیں. فرمایا کہ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، پس جو لوگ، جو اہل ایمان اللہ کے رسول پر کامل ایمان لائیں، زبان سے آگے بڑھ کر عملی ایمان، اور نمبر دو وعزروہ، ان کی توقیر و تعظیم کریں، نمبر تین ونصروہ، اور ان کی مدد کریں، اور واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی اتباع کریں کہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ نازل ہوا، یعنی نور قرآن مجید جو اللہ کے رسول پر نازل ہوا. فرمایا کہ اولئک هم المفلحون، یہی ہیں کہ جو کہ فلاح پاتے ہیں. یہ چار تعلق کی بنیادیں خود رب کائنات اللہ کے رسول سے وہ بیان کر رہا ہے کہ بندہ مومن کی ہونی چاہیے. کامل ایمان، آپ کی توقیر و تعظیم، آپ کی مدد، نصرت. اب یہاں نصرت سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کوئی مدد نہیں مانگی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول کی مدد سے مراد یہ ہے کہ جو مشن اللہ کے رسول کو سونپا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، دین کا غلبہ اللہ کی زمین پر، لہٰذا اس کی جد و جہد جو آپ نے فرمائی ہے، اس کے لیے یہ پھر صحابہ کرام نے آپ کی نصرت فرمائی. یہ ہے اللہ کی دین کی نصرت. آج دین مغلوب ہے نا، پوری دنیا میں مغلوب ہے، اور یہ غالب ہونے کے لیے آئے. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ جس نے اللہ اس کے رسول کو مانا ہے، ہمارے کانوں پر یہ فرض کے درجے. لہذا آج اگر ہم دین کی مدد کریں گے تو کس کے مشن میں ہم شامل ہو جائیں گے؟ اللہ کے رسول کے مشن میں صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن مجید، اس کی اتباع، یہ میں نے عرض کر دیا کہ ہمارا حال قرآن مجید کے ساتھ کیا ہے. باقی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کریں گے تو ایک خوشخبری ہے. ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی ہے اپنے بھائیوں سے ملنے. بڑا ہی یہ حسین جو ہے یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یعنی خواہش یہ ہے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اپنی صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، یا لیتنی قد لقیت اخوانی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کاش میری ملاقات ہو جائے میرے بھائیوں سے. اب جب یہ جملہ سنا ہے اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے تو تڑپ گئے صحابہ کرام، موجود تھے سامنے، اور تڑپ کے پوچھا، قالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السنا اخوانک و اصحابک، کہ اللہ کے رسول آپ کن بھائیوں کی بات کر رہے ہیں؟ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں، آپ کے اصحاب نہیں، آپ کے ساتھی نہیں؟ قالا بلا، تو اللہ کے رسول نے وضاحت فرمائی، کیوں نہیں، تم بھی میرے اصحاب ہو، میرے بھائی ہو، لیکن ولکن قوم یجیئون من بعدکم، لیکن میری مراد ان لوگوں سے ہے کہ جو تمہارے بعد آئیں گے. اور فرمایا یؤمنون بی ایمانکم، وہ اسی طرح سے مجھ پر ایمان لائیں گے کہ جیسے آج تم مجھ پر ایمان لائے. یصدقونی تصدیقکم، اور میری اسی طرح سے تصدیق کریں گے کہ جیسے آج تم نے میری تصدیق کی ہے. اور فرمایا کہ وینصرونی نصرکم، اور وہ میری اسی طرح سے مدد کریں گے، یعنی میرے دین کی مدد، کہ جس طرح سے آج تم میری مدد کر رہے. اور فرمایا کہ یا لیتنی لقیت اخوانی، کاش کہ میری ملاقات میرے ان بھائیوں سے ہو. اب مجھے بتائیں کہ یہ خوشخبری کس کے لیے؟ صحابہ کرام تو سامنے بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا کہ نہیں، میری ملاقات ان لوگوں سے جو تمہارے بعد آئے. لہذا آج اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین کی خدمت میں لگ گئے، دین کے غلبے کی جد و جہد، لہذا یہ خوشخبری ہے کہ جو کہ آج ہمارے لیے. باقی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو یہ ہے کہ وہ اپنے امت کے لیے کتنا کچھ جو ہے وہ کر کے گئے ہیں، کیا کیا قربانیاں اللہ کے رسول نے نہیں دی. اپنے 259 جلیل القدر صحابہ کرام کے جانوں کے نذرانے آپ نے دیے ہیں میرے اور آپ کے لیے، اس دین کے لیے. لیکن یہ ہے کہ ہم نے کیا دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیا کیا ہے، یہ مجھے اور آپ کو سوچنے والی بات. باقی بڑے پیارے اشعار ہیں، آخر میں بس وہ سنا کے بات ختم کر رہا ہوں. ماہر القادری مرحوم، بڑے پیارے شاعر گزرے ہیں، قرآن کی فریاد بھی انہوں نے لکھی ہے. اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو الفاظ انہوں نے کہے، واقعتاً بہت ہی سونے کے تاروں سے لکھے جانے والے. کیا کہتے ہیں کہ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، اور سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، اور سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائے دی، اور سلام اس پر ابو صوفیہ کو جس نے آما دے دی، سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جامدہ دے دی، اور سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائف میں، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، اور سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، اور سلام اس پر کہ جو بھوکا رہ کر اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر کہ جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، اور سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، اور آخری شعر بڑا پیارا ہے کہ سلام اس پر کہ جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو واقعتاً سچی پکی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا فرمائے، اور جو بھی ماہ ربیع الاول ہے جہاں محبت کے دعوے بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور محبت کے نام پر کیا کچھ نہیں ہو رہا ہوتا، یہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بجلی جو ہے وہ چوری کی لے کر اور پورے شہر کو جو ہے وہ روشن کیا جا رہا ہوتا ہے، جو کہ نہ صحابہ کرام نے آج تک اس طرح سے وہ جشن عید میلاد النبی نہ صحابہ کرام نے منائی، نہ ہمارے جو ہے وہ تابعین تبا تابعین کسی کے عمل سے وہ نظر نہیں آ رہا، لیکن محبت کے نام پر ہم یہ دعوے کر رہے ہوتے ہیں کہ صحابہ کرام کو اتنی محبت نہیں تھی جتنی آج ہمیں محبت، معاذ اللہ سما معاذ اللہ۔ تو کچھ تو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، یعنی جو کام کرنے والے ہیں عملی اعتبار سے، دین رسوا ہے، ارض فلسطین کے مسلمانوں پر جو ہے وہ بھوکے پیاسے ان پر بمبارمنٹ جاری ہے، اور ہم چراغیں کر کے اور دھوم دھڑکا کر کے نمازوں سے بھی غافل، اور نوجوانوں کیا بوڑھے کیا بچے کیا سبھی جو ہے وہ ایک ہی رنگ میں نظر آ رہے ہیں، اور یہ کہ ایک دن جیسے یہ گزرے گا 12:01 ہوا اور سارے وہ رنگ ہیں کہ جو کہ دھل جاتے ہیں بالکل، اور پلٹ کے بھی اللہ کے رسول کی کسی سنت کا تذکرہ نہیں، عمل پہ کیا رچانا بسانا۔ تو بہرحال یہ حقائق ہیں، دل دکھتا ہے، لہذا محبت سے ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ یہاں جو موضوع اختصار کے ساتھ بیان ہوا، دو کتاب سے استاد محترم ڈاکٹر اشار احمد رحمۃ اللہ علیہ ان کے یہاں پر بڑے قیمتی اپنے مضامین کے اعتبار سے ہیں، ویسے پیسوں کی تو کوئی قیمت ہے نہیں، بہت ہی مختصر قیمت ہے، لیکن بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں بہت ہی مختصر کتابچہ ہے، اسی طرح حب رسول اور اس کے تقاضے مختصر بیان کیا ہے، تفصیل اس میں مل جائے گی، اس کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی ان دنوں میں پڑھائیں، اور اپنے اعضاء و اقارب میں زیادہ سے زیادہ اس کو جو ہے وہ تقسیم کریں کہ تاکہ سچی محبت اور اس کے تقاضے ہم سب کو امتی کو وہ پتہ چلے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، دعا فرما لیجیے۔